बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज।
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون صدق الله العلي العظيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اور تمہارا خدا بس ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی رحمان بھی ہے اور وہی رحیم بھی ہے۔ بے شک زمین و آسمان کی خلقت، روز و شب کی رفت و آمد، ان کشتیوں میں جو دریاؤں میں لوگوں کے فائدے کے لیے چلتی ہیں، اور اس پانی میں جسے خدا نے آسمان سے نازل کر کے اس کے ذریعے مردہ زمینوں کو زندہ کر دیا ہے، اور اس میں طرح طرح کے چوپائے پھیلا دیے ہیں، اور ہواؤں کے چلانے میں، اور آسمان و زمین کے درمیان مسخر کیے جانے والے بادل میں صاحبان عقل کے لیے اللہ کی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، ریڈیو تہران دوسری مجلس۔ جہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ہماری یہ نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163 اور 64 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب حسین مسگری۔ اور سامعین، یہ ہے ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل۔ ابھی چند ہی لمحوں میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد یادوں کے جھروں کے پروگرام پیش کیا جائے گا، اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد نشریات کا اگلا پروگرام ہوگا ایرانی مشاہیر، اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام آئینۂ صحافت۔ آئینۂ صحافت کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام بزم دوستاں، اور نشریات کے آخر میں پیش کیا جائے گا پروگرام انداز جہاں۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، پیش خدمت ہے پروگرام گرد و پیش۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور گرد و پیش میں پہلے سماعت فرمائیں طٰہٰ شبیم کی زبانی عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، خبروں کے بلٹن کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، سلام قبول کیجیے۔ پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ اعلیٰ سطحی وفد کے ہمراہ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کا پہلا دور افغانستان کابل کے صدارتی محل میں شاندار استقبال اور مذاکرات کا آغاز۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں سری نگر جموں شاہراہ پر عسکریت پسندوں اور سیکورٹی اہلکاروں درمیان تصادم، 4 کے مارے جانے اور متعدد کے زخمی ہونے کی خبر۔ اور یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے چیف فیڈرکا موگرینی کا بائیڈن سے ایران سے مذاکرات شروع کرنے کا مطالبہ۔ اور اب پیش خبریں تفصیل سے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کابل میں افغان صدر اشرف غنی سے ملاقات کی، جس میں انہوں نے باہمی دلچسپی کے دو طرفہ امور اور افغان مفاہمتی عمل پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق ملاقات کے بعد مشترکہ پریس بریفنگ میں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان اچھے تعلقات ہیں، پاکستان افغانستان کے ساتھ تعلقات کی مزید بہتری کا خواہاں ہے، کابل اور اسلام آباد کے درمیان مسلسل رابطے رہنے چاہیے، پاکستان نے افغان مفاہمتی عمل میں اپنا مثبت کردار ادا کیا ہے۔ ان کا ہمیشہ سے یہی موقف رہا ہے کہ طاقت سے کوئی بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا، پاکستان کی حکومت اور افغانستان کے عوام امن چاہتے ہیں، بدقسمتی سے افغانستان میں تشدد کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔ اس موقع پر افغان صدر نے کہا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات کی نوعیت سے سب آگاہ ہیں، پاکستان اور افغانستان میں تعاون ترقی کے لیے ناگزیر ہے، علاقائی روابط کا فروغ اور معاشی سرگرمیاں ہمارے مفاد میں ہیں، ہم افغانستان میں تشدد کے خاتمے کے لیے جنگ بندی کے خواہاں ہیں۔ اشرف غنی کہنا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس تمام مسلمانوں کی عزت سے جڑی ہے، آزادی اظہار رائے کے حوالے سے منفی اور مثبت رویوں میں تفریق ضروری ہے۔ واضح رہے کہ وزیر اعظم بننے کے بعد عمران خان کا پہلا دور افغانستان ہے، عمران خان افغانستان کے صدر اشرف غنی کے سرکاری دعوت پر کابل پہنچے ہیں۔ عمران خان کی قیادت میں اس دورے پر کابل جانے والے وقت میں پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد، ڈائریکٹر جنرل آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید، افغانستان کے لیے پاکستان کے خصوصی نمائندے محمد صادق اور دیگر اعلی رتبہ عہدیدار بھی شامل ہیں۔ لاہور کی انسدادی دہشت گردی کی عدالت نے فنڈنگ کیس میں کالعدم جماعت الدعویٰ کے سربراہ حافظ محمد سعید کو 10 سال 6 ماہ قید کی سزا سنا دی۔ عدالت نے حافظ سعید کی جائیداد ضبط کرنے کا حکم بھی دیا ہے، جبکہ حافظ سعید کو 1,10,000 روپے جرمانے کی سزا بھی سنائی گئی ہے۔ عدالت نے ظفر اقبال اور یحییٰ عزیز کو بھی 10 سال 6 ماہ قید اور جرمانے کی سزا سنائی۔ عبدالرحمان مکی کو بھی 6 ماہ قید کی سزا سنا دی گئی۔ وادرے کے سقول بھی لاہور میں انسداد دہشت گردی کی عدالت نے کالعدم جماعت الدعویٰ کے سربراہ حافظ سعید کے خلاف 6 فروری کو محفوظ کیا گیا فیصلہ سنایا تھا، جس میں مذکورہ عدالت نے انسداد دہشت گردی کے قانون کی مختلف دفعات کے تحت 5.5 سال قید اور 15,000 روپے جرمانہ عائد کیا۔ حافظ سعید کو سی ٹی ڈی پنجاب نے دہشت گردی کی مالی معاونت کے الزام میں 17 جولائی 2019 کو گوجرانوالہ سے گرفتار کیا تھا۔ گزشتہ سال فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس ایف اے ٹی ایف نے پاکستان کو تنبیہ کرتے ہوئے دہشت گردوں کی مالی معاونت اور منی لانڈرنگ میں ملوث افراد اور تنظیموں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا تھا۔ متحدہ عرب امارات نے پاکستانی شہریوں کو ویزا جاری کرنا بند کر دیا۔ ایرنا کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چودھری نے بدھ کی رات ایک بیان میں کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات کی جانب سے اسلام آباد کو 12 ملکوں میں جملہ پاکستانی شہریوں کو ویزا نہ دینے کے اقدام سے باخبر کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد اس اقدام پر غور کر رہا ہے۔ زاہد حفیظ چودھری نے کہا کہ متحدہ عرب امارات نے یہ قدم کورونا کے دوسری لہر اٹھنے کی وجہ سے اٹھایا ہے۔ رواں سال کے شروع میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ اور لاک ڈاؤن کی بنا پر متحدہ عرب امارات نے 20,000 سے زائد پاکستانی مزدوروں اور محنت کشوں کو پاکستان واپس بھیج دیا تھا۔ متحدہ عرب امارات میں تقریباً 10 لاکھ پاکستانی شہری کام کاج کرتے ہیں اور کورونا وائرس پھیلنے کی بنا پر پاکستان سمیت مختلف ملکوں کے 10,000 محنت کشوں کو اپنے روزگار سے ہاتھ دھونا پڑا ہے۔ پاکستان میں کورونا وائرس کی دوسری لہر میں متاثرین میں اضافے کی رفتار بڑھ گئی ہے۔ پاکستان کے نیشنل کورونا کنٹرول سینٹر کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں ملک میں کورونا کے 2,547 نئے مریضوں اور 18 نئی اموات کا اندراج کیا گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں 886 افراد کورونا سے شفایاب ہوئے۔ پاکستان میں کورونا سے متاثرین کی تعداد 3,65,927 ہو چکی ہے، جن میں سے 7,248 موت سے ہمکنار ہوئے اور 3,32,674 افراد کورونا کو شکست دینے میں کامیاب رہے۔ پاکستان میں کورونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد 32,500 تک پہنچ گئی ہے۔ پاکستان کے نیشنل کورونا کنٹرول سینٹر نے بتایا ہے کہ بدھ کو ملک میں کورونا کے مریضوں کو پتہ لگانے کے لیے 36,899 ٹیسٹ کیے گئے، جس کے بعد اس ملک میں کورونا ٹیسٹ کی مجموعی تعداد 50,55,382 ہو گئی ہے۔ ادھر ہندوستان میں کورونا سے متاثرین تعداد 9 ملین کے قریب پہنچ گئی۔ ہندوستانی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا کے 45,576 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا، جس کے بعد ہندوستان میں کورونا سے متاثرین تعداد 89,58,000 ہو گئی ہے۔ اس دوران ہندوستان میں کورونا کے مزید 585 مریض جان کی بازی ہار گئے، جس کے بعد ہندوستان میں کورونا سے مرنے والوں کی تعداد 1,31,578 ہو گئی۔ اس رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا سے سب سے زیادہ 131 اموات کا اندراج قومی دارالحکومت دہلی میں کیا گیا ہے۔ ہندوستان کی وزارت صحت نے اعلان کیا کہ جمعرات کو ملک کی 8 ریاستوں انڈمان نکوبار، اروناچل پردیش، دادر و نگر حویلی، دمن و دیو، لداخ، میزورم، پانڈیچری اور تریپورہ میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا سے کئی موت ریکارڈ نہیں کی گئیں۔ اس رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں 48,493 کورونا کے مریض شفایاب ہوئے، جس کے بعد کورونا کو شکست دینے والوں کی تعداد 8,03,83,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں کورونا سے شفایابی کی شرح 93.58%، زیر علاج مریضوں کی شرح 4.95% اور اموات کی شرح 1.47% ہے۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں 4 مسلح علیحدگی پسندوں کے مارے جانے کی خبر ہے۔ ہندوستانی میڈیا ذرائع کے مطابق جموں کے ایک مضافاتی علاقے میں سری نگر جموں شاہراہ پر ہونے والی ایک جھڑپ میں 4 مسلح علیحدگی پسند مارے گئے۔ اس تصادم میں جموں کشمیر پولیس کے اسپیشل آپریشن گروپ کے 2 اہلکاروں کے زخمی ہونے کی بھی خبر ہے۔ ہندوستانی ذرائع کے مطابق اس آپریشن میں جموں کشمیر پولیس، سی آر پی ایف اور فوج نے حصہ لیا۔ ہندوستان کے سرکاری ذرائع کے مطابق تصادم جمعرات کی صبح 5 بجے شروع ہوا۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ عسکریت پسند ایک گاڑی میں گھات لگائے بیٹھے تھے۔ مارے گئے عسکریت پسندوں کا تعلق جیش محمد سے بتایا گیا ہے۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سابق چیف فیڈرکا موگرینی نے بائیڈن سے ایران سے مذاکرات شروع کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ یورپی یونین کے شعبہ خارجہ کی پالیسی کے سابق سربراہ فیڈرکا موگرینی نے امریکہ کے نومنتخب صدر جو بائیڈن کو ایران سے مذاکرات کی تجویز دیتے ہوئے کہا کہ ایران ایٹمی معاہدے کے تمام فریقوں کی جانب سے معاہدے کی مکمل پابندی کی صورت میں ہی مذاکرات کے لیے آمادہ ہوگا۔ انہوں نے اٹلانٹک کونسل کے تھنک ٹینک سے خطاب میں اسی کے ساتھ کہا کہ وائٹ ہاؤس کے لیے موجودہ صدر ٹرمپ کے بعد ایٹمی معاہدے کی جانب پلٹنا آسان نہیں ہوگا۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سابق سربراہ فیڈرکا موگرینی نے نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن سے مطالبہ کیا کہ وہ ایران سے فوری مذاکرات شروع کریں۔ امریکہ کے منتخب صدر جو بائیڈن نے انتقال اقتدار کے حوالے سے وفاقی اداروں کے رویہ اور قانون شکنی پر شدید برہمی کا اظہار کیا ہے۔ خبر رساں ایجنسیوں کے مطابق امریکہ کے منتخب صدر جو بائیڈن نے انتقال اقتدار کے عمل میں پیدا ہونے والی تاخیر پر کڑی نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ملک کے مالی اور انٹیلیجنس ذرائع تک ان کی ٹیم کو فوری رسائی فراہم نہ کی گئی تو کرونا وائرس کی روک تھام کا منصوبہ بھی تاخیر کا شکار ہو جائے گا۔ جو بائیڈن نے کہا کہ پبلک سروس ڈپارٹمنٹ انتقال اقتدار کے عمل اور کرونا وائرس کی روک تھام کے حوالے سے سب سے بڑی رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ قانون کے مطابق امریکہ کے پبلک سروس ڈپارٹمنٹ اور اس کی ڈائریکٹر جنرل ایملی مرفی کو انتخابات میں جو بائیڈن کی کامیابی کا تصدیق نامہ جاری کرنا ہے تاکہ انتقال اقتدار کا عمل شروع کرنے کے ساتھ ساتھ مالی ذرائع کے اختیار بھی منتخب صدر کے حوالے کیا جا سکے۔ لیکن پبلک سروس ڈپارٹمنٹ اور اس کی ڈائریکٹر ایملی مرفی صدر ٹرمپ کی جانب سے انتخابی نتائج کی کھلی اور شدید مخالفت، شکست قبول نہ کرنے، انتخابات میں دھاندلیوں کے الزامات کو بنیاد بنا کر منتخب امریکی صدر اور ان کی ٹیم کے ساتھ تعاون سے گریزاں ہیں۔ اسی دوران صدر ٹرمپ نے صدارتی انتخابات میں دھاندلی کے دعوے کا اعادہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ حالیہ صدارتی انتخابات میں ڈالے گئے ووٹوں کی تعداد ملک میں رجسٹرڈ ووٹوں کی تعداد سے کہیں زیادہ ہے۔ ٹرمپ کا دعویٰ ہے کہ ان کے ڈیموکریٹک رقیب جو بائیڈن 3 نومبر کو ہونے والے انتخابات میں بڑے پیمانے پر دھاندلی کر کے کامیاب ہوئے ہیں۔ جو بائیڈن نے امریکہ کے حالیہ انتخابات میں 306 الیکٹورل ووٹ حاصل کیے ہیں، تاہم 232 ووٹ حاصل کرنے والے موجودہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تاحال اپنی شکست تسلیم نہیں کی ہے۔ ترک وطن کر کے امریکہ میں داخل ہونے والے بچوں کو ڈپورٹ کرنے کے احکامات کو معطل کر دیا گیا۔ اطلاعات کے مطابق امریکی عدالت نے سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کو سرحد عبور کرنے والے بچوں کے ملک بدری کے احکامات کو قلعدم قرار دے دیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق امریکی عدالت نے ٹرمپ انتظامیہ کو حکم دیا ہے کہ ایسے تارکین وطن بچے جنہوں نے تنہا سرحد پار کی ان کو ملک بدر کرنے سے روکا جائے۔ افغان باشندوں کے قتل کا اعتراف کرتے ہوئے آسٹریلیا کے فوج کے سربراہ نے افغانستان سے معافی مانگ لی ہے۔ آسٹریلیا مسلح فوج کے سربراہ نے افغانستان میں تعینات آسٹریلیا کے سپاہیوں کے ہاتھوں 39 بے گناہ عام شہریوں کے قتل میں ملوث ہونے کے الزام سے متعلق رپورٹ کی تصدیق کر دی ہے۔ آسٹریلیا کے مسلح فوج کے سربراہ جنرل انگس کیمبل نے آج ایک پریس کانفرنس میں خطاب کے دوران آسٹریلیا کی فوجوں کے ہاتھوں نہتے افغان شہریوں کے قتل کے واقعات سے متعلق رپورٹ کی تصدیق کرتے ہوئے اعتراف کیا کہ آسٹریلیا کے فوجی 39 افغان شہریوں کے قتل کے مرتکب ہوئے ہیں۔ انہوں نے اس غیر انسانی رویے پر افغان عوام سے عذر خواہی کرتے ہوئے کہا کہ اس واقعے نے افغان سماج اور کنبوں کی زندگی تباہ کر کے رکھ دی اور انہیں بے انتہا رنج پہنچایا ہے۔ غاصب حسین حکومت نے عالمی سطح پر کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے دور میں بھی دواؤں اور طبی آلات کی غزہ منتقلی پر پابندی لگا دی ہے۔ فلسطین الیوم کی رپورٹ کے مطابق غاصب حسین حکام نے بدھ کی رات اعلان کیا کہ غزہ کے اسپتالوں کو آکسیجن مشینوں اور دیگر طبی آلات کی منتقلی پر پابندی ہے، اور جب تک اسرائیلی قیدی کو رہا نہیں کر دیا جاتا غزہ میں کسی قسم کی کوئی مفاہمت اور سمجھوتا نہیں ہوگا۔ دوسری جانب فلسطین کی وزارت صحت نے بھی غزہ کا محاصرہ ختم کرنے کے لیے عالمی برادری، دنیا عرب اور مسلمانان عالم کے فوری اقدام کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین، اب سماعت فرمائیں سیاسی تبصرہ۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ دباؤ کی امریکی پالیسی بری طرح ناکام ہو گئی ہے، اور مائک پومپیو کے لب و لہجے میں پائی جانے والی مایوسی اس کا واضح ثبوت ہے۔ پریس ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے کہا کہ امریکہ تازہ پابندیوں کے ذریعے یہ ظاہر کرنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی میں اب بھی دم خم باقی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ساری دنیا جانتی ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کس حد تک ناکام رہی ہے اور زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی کا ایک بھی مقصد پورا نہیں ہو سکا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے تازہ پابندیوں کو امریکہ کی مایوسی اور نا امیدی کی علامت قرار دیتے ہوئے کہا کہ امریکیوں کو پابندیاں لگانے کی عادت ہو گئی ہے۔ سعید خطیب زادے نے کہا کہ امریکہ کو ایران کے خلاف اپنا کوئی بھی مقصد اور ہدف حاصل نہیں ہو سکا ہے اور وہ آئندہ بھی ناکام رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ پابندیوں کے مقابلے میں ایران کے مؤثر طریقہ کار اور ٹھوس اقدامات نے امریکی حکمرانوں کو تہران کے بارے میں شدید نفسیاتی دباؤ کا شکار بنا دیا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے امریکہ میں جو بائیڈن کی کامیابی اور ایٹمی معاہدے کو دوبارہ فعال بنانے کے لیے امریکہ پر دوبارہ بھروسہ کرنے کے بارے میں کہا کہ بات اعتماد کی ہی نہیں ہے۔ سعید خطیب زادے نے واضح کیا کہ یہ بات کسی سے پوشیدہ بھی نہیں ہے کہ ایٹمی معاہدے اور مذاکرات کی اساس اعتماد پر نہیں بلکہ فریقین کے درمیان بے اعتمادی پر استوار ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ اگر فریق مقابل جامع ایٹمی معاہدے میں واپس آ جائے اور اس کے مطابق عمل کرے تو ایران بھی ہمیشہ کی طرح نیک نیتی اور صداقت کے ساتھ ایٹمی معاہدے پر مکمل عمل درآمد شروع کر دے گا۔ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے بھی بدھ کے روز اپنے ایک ٹویٹ میں لکھا تھا کہ اگر امریکہ سلامتی کونسل کی قرارداد نمبر 2231 میں درج شدہ شرائط کے مطابق کام کرتا ہے تو ایران بھی ایٹمی معاہدے کے مطابق عمل کرے گا۔ ڈاکٹر محمد جواد ظریف نے کہا کہ اگر امریکہ ایٹمی معاہدے میں دوبارہ شامل ہونا چاہتا ہے تو ایران امریکہ کو ایٹمی معاہدے کے رکن کا ٹائٹل دوبارہ دینے کی شرائط پر بات چیت کر سکتا ہے۔ واضح رہے کہ ڈیموکریٹک پارٹی کے صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے جنہیں امریکی ذرائع ابلاغ حالیہ صدارتی انتخابات کا فاتح قرار دے رہے ہیں کچھ عرصہ پہلے کہا تھا کہ اگر وہ امریکہ کے صدر بن گئے تو ایٹمی معاہدے میں دوبارہ شامل ہو جائیں گے۔ سمن یہ تھا سیاسی تبصرہ اور اسی تبصرے کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ سمعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام یادوں کے جھروں کے۔ عزیز سامعین، پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام 29 آبان، 3 ربیع الثانی اور 19 نومبر کو ماضی میں رونما ہونے والے بعض اہم تاریخی واقعات پر مشتمل ہے۔ تین ربیع الثانی سن 421 ہجری قمری کو غزنوی سلسلہ بادشاہت کے تیسرے بادشاہ محمود غزنوی نے وفات پائی۔ وہ سن 387 ہجری قمری میں اپنے بھائی اسماعیل کو شکست دینے کے بعد اقتدار میں آئے اور انہوں نے ایران کے شمال مشرق کے صفاری، سامانی، آل بویا، آل زیار اور خارزم شاہی حکمرانوں کو شکست دی۔ سلطان محمود غزنوی نے بتدریج کئی دوسرے علاقوں کو بھی اپنے دائرہ اختیار میں لے لیا۔ انہوں نے کئی مرتبہ ہندوستان کی سرزمین پر لشکر کشی کی، لیکن آخر میں تہران کے نزدیک شہر رے جانے سے پہلے ان کا 34 سال کی حکومت کے بعد انتقال ہو گیا۔ November 1799 کو ڈائریکٹر کے نام سے موسوم سرکاری مینجمنٹ نے 4 سال تک فرانس کا انتظام چلانے کے بعد حکومت سے علیحدگی اختیار کر لی۔ شاہی نظام کے خاتمے اور ملک میں جمہوری حکومت کے قیام کے 3 سال کے بعد ایک بل کے ذریعے 1795 میں بننے والی اس حکومت نے باقاعدہ طور سے فرانس کا انتظام سنبھالا۔ تاہم 4 سال کے بعد آج ہی کے دن نیپولین بوناپارٹ نے بغاوت کے ذریعے اقتدار پر قبضہ جما لیا۔ یوں ڈائریکٹر کے نام سے موسوم یہ حکومت عملاً ختم ہو گئی۔ تین ربیع ثانی 1292 ہجری قمری کو معروف عالم دین آیت اللہ مرزا ابو القاسم کلانتری نے تہران میں وفات پائی۔ وہ فقہ اور معقولات و منقولات کے ایک عظیم عالم تھے۔ آیت اللہ کلانتری ابتدا میں ایک عرصے تک نجف اشرف کی اعلیٰ دینی درسگاہ میں عظیم اساتذہ سے بہرہ مند ہوتے رہے۔ بعد میں شیخ الفقہا آیت اللہ العظمیٰ شیخ مرتضی انصاری سے کسب فیض کیا اور اجتہاد کے مقام پر فائز ہوئے۔ آیت اللہ کلانتری تہران کے معروف علماء میں شمار ہوتے تھے اور لوگوں میں ایک خاص مقام رکھتے تھے۔ انہوں نے احکام الہی کی تبلیغ و ترویج کے لیے جد و جہد کی اور متعدد کتابیں لکھیں۔ November 27, 1287 ہجری شمسی کو سید جمال الدین وائز اصفہانی کا قتل ہوا۔ وہ 1242 ہجری شمسی میں ایران کے شہر ہمدان میں پیدا ہوئے تھے۔ 20 سال کی عمر میں وہ علم حاصل کرنے کے لیے اصفہان چلے گئے، پھر وعظ و خطاب میں زیادہ دلچسپی لینے لگے اور اس میدان میں تیزی سے ترقی کی۔ انہوں نے اپنی تقریروں کے ذریعے اسلام کی تبلیغ کی اور لوگوں میں سیاسی شعور بیدار کیا۔ انہوں نے آئینی حکومت کی تحریک کے دوران سید عبداللہ بہبہانی اور سید محمد طباطبائی کی حمایت کی اور اس تحریک کی حمایت میں اصفہان، مشہد، شیراز اور تہران میں تقریریں کیں۔ اس بنا پر محمد علی شاہ نے ان کی گرفتاری کا حکم صادر کیا۔ انہیں گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا اور کچھ عرصے کے بعد 29 آبان 1287 ہجری شمسی کو ایران کے شہر بروجرد کی جیل میں انہیں قتل کر دیا گیا۔ November 1990 کو نیٹو اور وارسا معاہدوں کے رکن ممالک کے سربراہوں نے پیرس میں ایک معاہدے پر دستخط کر کے مشرقی اور مغربی بلاک کے درمیان سرد جنگ کا خاتمہ کر دیا۔ ایٹمی میزائل کیوبا منتقل کرنے کی سوویت یونین کی کوشش نے، جس نے دنیا کو ایک ایٹمی جنگ کے دہانے پر لا کھڑا کر دیا تھا، ماسکو اور واشنگٹن کو ایٹمی جنگ روکنے کے لیے معاہدہ کرنے پر مجبور کر دیا، لیکن دونوں مذکورہ بلاکوں کے درمیان جاسوسی، تشہیراتی، اقتصادی اور سیاسی میدانوں میں جنگ شدید ہو گئی، جس کو سرد جنگ کا نام دیا گیا۔ 80 کے اشرے کے دوسرے نصف میں سوویت یونین اور مشرقی یورپ کے ممالک میں آنے والے تغیرات کے بعد سرد جنگ کے خاتمے کی راہ ہموار ہو گئی۔ بہرحال مشرقی بلاک کے ممالک میں سوویت یونین کے اثر و رسوخ میں کمی اور پھر سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد سرد جنگ ختم ہو گئی۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد وارسا معاہدہ بھی ختم ہو گیا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
سایہ زلف گراگیر کرو، سایہ زلف گراگیر کرو، میری تقدیر کرو، آج روشن میری تقدیر کرو۔ دل کے ویران کو روشن کر دو، اپنا مسکن یہیں تعمیر کرو، اپنا مسکن یہیں تعمیر کرو۔ کب تلک مجھ سے حجاب تصویر کرو، اور واضح ذرا تصویر کرو۔ اٹھا دو پردہ مصحف نور کی تفسیر کرو، مصحف نور کی تفسیر کرو۔ او تصور پہ حقیقت کا گمان، میرے خوابوں کی یہ تعبیر۔
سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام ایرانی مشاہیر۔
Thank you. سامعین کی خدمت میں مریم زہرا کا سلام عرض ہے. پروگرام ایرانی مشاہیر کے ساتھ حاضر ہیں. سامعین اس پروگرام میں ہم محمد حسین نظیری نیشابوری کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ جن کا تعلق 10ویں صدی ہجری کے دوسرے نصف اور 11ویں صدی ہجری کے اوائل سے ہے. امید ہے کہ یہ پروگرام بھی آپ سامعین کو پسند آئے گا. پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا. محمد حسین نظیری نیشابوری کا شمار فارسی شعر و ادب کی تاریخ کے اہم شعرا میں ہوتا ہے کہ جنہوں نے اپنے زمانے اور اس کے بعد کے ادوار کی شاعری پر بھی گہرا اثر ڈالا ہے. نظیری اس صدی کے ایک عوام پسند شاعر تھے اور ان کے بہت سے اشعار عوام کی روزمرہ کی گفتگو میں کہاوت کے طور پر استعمال ہوتے تھے. فارسی شاعری ایسے نامور شعرا سے بھرے ہیں کہ جو کم و بیش یکساں اقدار کے حامل ہیں، یا اگر ان کے درمیان فرق ہے بھی تو وہ بہت ناچیز اور کم ہے. تاریخ میں ہزاروں فارسی شعرا اور مفکرین گزرے ہیں اور وہ کوئی نہ کوئی تخلیق چھوڑ گئے ہیں، لیکن اس لحاظ سے کہ انسان کی ذہنی قوت و صلاحیت اور اس کے پاس وقت محدود ہے، اس لیے ان ہزاروں ناموں میں سے کچھ کے ہی نام ذہن نشین کر پاتا ہے، اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان ناموں کو آئندہ نسلوں میں منتقل کرنے کے دوران کچھ نام ان میں پائیدار بن جاتے ہیں تو کچھ نام رفتہ رفتہ کم رنگ ہو جاتے ہیں اور پھر محو ہو جاتے ہیں. جبکہ ان کے اشعار کی قدر و منزلت ان سے کچھ کم نہیں ہے کہ جن کے نام ذہن نشین ہو گئے ہیں. یہ ہر بے نیاز ثقافت کا ناگزیر نتیجہ ہے. جس ملک میں بھی غنی تہذیب و تمدن اور پائیدار ثقافت کا فقدان ہے اور وہاں پر مشہور شخصیات اور دانشور بھی بہت کم ہیں، فطری طور پر وہاں کے عوام مختلف زمانوں میں ان دانشوروں کے نام سے آشنا ہو جاتے ہیں اور ان کی یاد بھی مناتے ہیں، لیکن ایران جیسی وسیع و عریض قلمرو میں کہ جو کئی ہزار سالہ ثقافت پر محیط ہے، اور وہاں ابو ریحان بیرونی، ابن سینا خارزمی، سعدی، مولوی، رازی، فارابی، حافظ، خیام اور ہزاروں دیگر دانشور اور مفکر اور شاعر گزرے ہیں، تو ایسے میں یہ فطری بات ہے کہ اتنی کثیر تعداد میں دانشوروں، مفکروں اور شعرا کے وجود کے سبب بعض ہستیاں ان عظیم ہستیوں اور بزرگوں کے سائے میں آ گئیں. نظیری نیشابوری بھی انہی لوگوں میں سے ہیں. محمد حسین نظیری نیشابوری کا شمار مغلیہ دور کے عظیم ترین شعرا میں سے ہوتا ہے. اس دور کی روایت کے عین مطابق نظیری نے بہت سے قصیدے لکھے اور بہت عرصے تک خان خانان کے دربار سے وابستہ رہی اور خوب خوب مدح سرائی کی. لیکن نظیری کی اصل شہرت ان کی غزلیات کی وجہ سے ہے، جس میں جدت ترازی ان کا طرح امتیاز ہے. سامعین، ہندوستان کے ممتاز ادیب و دانشور علامہ شبلی نعمانی ان کے متعلق شعر العجم میں لکھتے ہیں، ابتدائی تمدن میں معشوق کے صرف رنگ و روپ اور تناسب اعضا کا خیال آیا اور اس کے لیے حسن ایک عام لفظ ایجاد کیا گیا، لیکن جب رنگینیت تباہ اور نقطہ سنجی بڑھی تو معشوق کی ایک ایک ادا الگ الگ نظر آئی اور وسعت زبان نے ان کے مقابلے میں نئے نئے الفاظ مثلاً کرشمہ، غمزہ، ناز، ادا وغیرہ وغیرہ تراشے. اس قسم کے الفاظ اور ترکیبیں جدت پسند طبیعتیں ایجاد کرتی ہیں، اور یہی طبیعتیں ہیں جن کو اس شریعت کا پیغمبر کہنا چاہیے. ان الفاظ کی بدولت آئندہ نسلوں کو سینکڑوں ہزاروں خیالات اور جذبات کے ادا کرنے کا سامان ہاتھ آ جاتا ہے. نظیری اس شریعت کا اولو العزم پیغمبر ہے. اس نے سینکڑوں نئے الفاظ اور سینکڑوں نئی ترکیبیں ایجاد کی. یہ الفاظ پہلے سے موجود تھے، لیکن جس موقع پر انہوں نے ان الفاظ اور ترکیبوں سے کام لیا یا جس انداز سے ان کو استعمال کیا، شاید پہلے اس طرح سے استعمال نہیں کیے گئے تھے. سامعین، محمد حسین نظیری نیشابوری دسویں صدی کے نصف میں نیشابور میں پیدا ہوئے۔ اس شہر میں انہوں نے شاعری اور ادب کی ابتدائی اور بنیادی باتیں سیکھی۔ نظیری نیشابوری کا اصلی پیشہ ان کے خاندان کے دیگر افراد کی مانند تجارت تھا اور وہ تاجر تھے۔ انہوں نے کم عمری میں ہی شعر کہنا شروع کر دیا، اور کہا جاتا ہے کہ نوجوانی میں ہی اہل خراسان ان کو ایک شاعر کے طور پر جانتے تھے اور ان کو ہر جگہ شہرت حاصل تھی۔ اسی اثنا میں انہوں نے سفر کا ارادہ کر لیا۔ نوجوانی میں ہی انہوں نے اپنی شاعرانہ صلاحیت کو آزمانے کے لیے کاشان کا سفر کیا۔ اس زمانے میں تین شہر کاشان، اصفہان اور قزوین فارسی شاعری کے اہم مرکز شمار ہوتے تھے۔ نظیری نیشابوری کاشان میں شعری نشستوں میں شرکت کیا کرتے تھے، اور باوجود ہی کہ وہ جوان تھے اور شاعری کے میدان میں نوخیز تھے، لیکن انہوں نے اپنی غزلوں کے ذریعے بہت سے شعرا کو مغلوب کر دیا، اور خاص طور پر اس غزل نے کہ جس پر نظیری کے بعد اس کے جواب میں بہت سے شعرا نے غزلیں کہیں، تاہم کسی کی بھی غزل میں ان کی مانند لطافت و نزاکت نہیں ہے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال بھی نہ صرف ان کے تیور، لہجے اور جذبے سے بے حد متاثر ہوئے، بلکہ انہوں نے نظیری نیشابوری کی بہت سی غزلیات کے جواب میں غزلیں کہیں۔ اقبال کو ہر وہ خیال پسند ہے جس سے زندگی کی لہر اٹھتی ہے، تخلیق کا ذوق پیدا ہوتا ہے، اور خودداری، خودشناسی اور بے نیازی کا احساس پرورش پاتا ہے۔ نظیری کے کلام میں ایسے میلانات موجود ہیں جو روایتی شاعری سے ذرا ہٹے ہوئے ہیں اور جن میں یہ خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ نظیری نیشابوری جوانی میں ہی عراق چلے گئے اور اس دور کے شعرا کے ساتھ شعری نشستوں میں بیٹھتے، اور اس طرح سے ان کی شاعری کا ڈنکا بجنے لگا اور ان کو چار سو شہرت مل گئی۔ نظیری کو اس حد تک شہرت مل گئی تھی کہ اب وہ کسی خلوت اور پرام جگہ کی تلاش میں تھے تاکہ اپنے شعری فن کے ساتھ ہی کسی بھی الجھن اور پریشانی کے بغیر آرام و سکون کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ یہی بات سبب بنی کہ جب انہوں نے عبد الرحیم بیرام خان خانان کی شہرت سنی تو ہندوستان جانے کا شوق ہوا اور وہ ہندوستان چلے گئے۔ نوی ہجری قمری میں ایران کے مشرق میں واقع حرات اور ایران کے مغرب میں واقع تبریز میں نشاط ثانیہ کے آپ قوی فنلو بادشاہوں نے ایک قسم کی شاعری، موسیقی، فن تعمیر، مصوری اور فنون لطیفہ تخلیق کیے تھے۔ آپ قوی قمنلو کے سلاطین کی روایات صفوی بادشاہوں میں منتقل ہوئی، اور پھر ہرات کے تیموری بادشاہوں کی روایات ہرات کے دربار کے زوال کے ساتھ ہی ہندوستانی تیموریوں تک پہنچی کہ جن کو ہندوستان میں بابریوں اور مغلوں سے شہرت حاصل ہوئی۔ اس خاندان نے ہندوستان میں ایرانی ادب و ہنر کی ایسی جنت تخلیق کی کہ اس کی جیسی نہ تو اس سے قبل تھی اور نہ ہی اس کے بعد وجود میں آئی۔ ہندوستان میں تیموری بادشاہ شعر و نثر، مصوری، موسیقی، فن تعمیر، شہزادہ، وزیر، غرضی کے جو چیز بھی ایران کے نام سے منسوب تھی اسے بھاری قیمت دے کر ہندوستان لاتے تھے، اور نہ صرف تیموری بادشاہوں کے دربار میں بلکہ ان کے متعدد گورنروں کے دربار میں بھی کہ جو صفوی بادشاہوں کے دربار سے کم نہیں تھے، ہر طرح کے ایرانیوں کے یکجا ہونے کا مرکز بن گئے تھے۔ ہندوستان جانے اور ایک شعر کے عوض بھاری ثروت حاصل کرنے کی فکر ہر شاعر کے ذہن میں تھی، چاہے وہ شعر کمزور یا متوسط ہی کیوں نہ ہو۔ چنانچہ یہی فکر نظیری نیشابوری کے ذہن میں بھی رسوخ کر گئی اور ان کو ہندوستان کی جانب کھینچ لے گئی۔ آگرہ شہر کے جہاں تاج محل واقع ہے، اس زمانے میں ہندوستان کا دارالسلطنت تھا، اور خان خانان گجرات سے اپنے لشکر والوں کے ساتھ مرکزی حکومت سے تجدید عہد کی غرض سے ایک مدت کے لیے اس دیار میں آئے تھے۔ نظیری نیشابوری ہندوستان میں عبد الرحیم کے جو خان خانان سے ملقب تھے کہ درباریوں میں شامل ہو گئے، انہیں وہاں پہلی بار یہ موقع میسر آیا کہ اپنے اشعار کو اس ادب دوست کی خدمت میں پیش کریں، اور یہی مرحلہ ان دونوں کی ایک دوسرے سے آشنائی کا آغاز تھا۔ بلا شبہ نظیری جیسے جوان کے لیے یہ ملاقات بہت اہمیت کی حامل تھی۔ نظیری کو ایک ایسا سہارا مل گیا تھا کہ جو اس کے تابناک مستقبل کی خبر دے رہا تھا۔ اس جوان شاعر نے خان خانان کی متھا میں ایک قصیدہ کہا تھا۔ خان خانان کی متھا میں نظیری نیشابوری کا یہ قصیدہ ایک خاص توجہ کا باعث بنا، اور اس نے خان خانان کو اپنے یہاں ملازمت کے لیے بلا لیا۔ چنانچہ نظیری جیسے جوان نے کہ جو ایسے مواقع کے انتظار میں تھا، انتہائی پرجوش انداز میں اس ملازمت کی پیشکش کو قبول کر لیا اور ان کے ہمراہیوں اور ملازموں میں ان کا بھی شمار ہونے لگا۔ سامعین، مرزا عبد الرحیم خان خانہ بن بیرام خان کے جو خان خانان سے مشہور تھے، مغل سلطنت میں اچھا کردار ادا کیا۔ وہ مرد مجاہد، ادیب، معاف کرنے والے اور ادب دوست تھے۔ انہوں نے مختلف معرکوں میں سپاہیانہ جوہر دکھائے اور کئی بغاوتوں کو ناکام بنایا۔ بہادر سپاہی، عالم، فاضل اور عربی، فارسی، ترکی، سنسکرت کے ماہر تھے، ہندی میں شعر کہتے تھے۔ ان سب خوبیوں کی وجہ سے اہم ترین رہے۔ عبد الرحیم خان خانہ ایرانی شاعروں اور فنکاروں سے بہت محبت کرتے تھے اور ان کو ان کے ہنر و فن کی جانب ترغیب دلاتے تھے۔ وہ شجاع و دلاور تھے اور اکبر بادشاہ کے لشکر کے سپہ سالار تھے اور جنگوں میں بہت زیادہ شجاعت کا مظاہرہ کرتے تھے۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ گجرات کی نبرد میں انہوں نے 5,000 فوجیوں کے ساتھ 50,000 پر غلبہ حاصل کر لیا تھا اور دشمن کو شکست دے دی تھی۔ دکن کے حاکم کے طور پر خان خانہ کا دربار بہت سے شعرا اور ادوا کی پناہ گاہ تھا۔ نظیری نیشابوری، عرفی شیرازی اور نوئی خبوشانی جیسے بزرگ شعرا ان کے یہاں ملازمت کرتے تھے اور ان سے استفادہ کرتے تھے، اور یہ سلسلہ بظاہر خان خانہ کی عمر کے آخری حصے تک جاری رہا۔ علامہ شبلی نعمانی کتاب شعر العجم میں برصغیر میں فارسی شاعری کے سنجیدہ آغاز کو ان کا مرہون منت سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، شعر و سخن کی تربیت کا آغاز خان خانہ سے ہوا۔ وہ خود ایک پختہ کار اور منجھے ہوئے شاعر تھے اور ترکی و فارسی میں شعر کہتے تھے، اور اکثر شعرا اور سخنور حضرات ان کی حکومت میں ملازمت اور مقام و منصب کے حامل تھے۔ عزیز سامعین، اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام میں بھی ہم نظیری نیشابوری کے سلسلے میں اپنی گفتگو آگے بڑھائیں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامی نبیہ پروگرام ایرانی مشاہیر سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام، آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، پروگرام آئین صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ عباس سید کا سلام قبول فرمائیں۔ آج کے پروگرام میں بھی بعض اخبارات اور نیوز ایجنسیوں میں شائع ہونے والے اہم آرٹیکلز، خبروں اور تجزیوں سے اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ امید ہے آخر تک آپ ہمارے پروگرام میں ہمارا ساتھ دیں گے۔ آغاز کرتے ہیں ایران سے شائع ہونے والے اخبار ابتکار کی اس تجزیاتی رپورٹ سے، جس کا عنوان ہے ٹرمپ کا کھیل۔ اخبار لکھتا ہے، امریکہ میں صدارتی انتخابات کے نتائج کے یقینی ہونے کا پتہ کئی دنوں پہلے ہی چل چکا ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ بدستور اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ جیت انہی کی ہوئی ہے، جبکہ نتیجے سے یہی واضح ہوتا ہے کہ جو بائیڈن ٹرمپ کو بری طرح سے ہرا چکے ہیں۔ اتوار کو تو ٹرمپ نے اشارتاً شکست تسلیم بھی کر لی تھی، مگر پھر وہ پلٹ گئے۔ امریکہ میں جاری انتخاباتی تنازع سے الگ ہٹ کر اگر دیکھا جائے تو ٹرمپ اور بائیڈن کو جس طرح سے ووٹ ملے ہیں، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ امریکی سماج میں بڑی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ ٹرمپ اب تک اپنا جارحانہ رویہ جاری رکھنے میں کامیاب رہے ہیں، اور ریپبلکن رہنماؤں اور فوج کے جنرلوں کی مخالفت کے باوجود اپنی مرضی چلا رہے ہیں، جس سے یقینی طور پر وہ امریکہ میں ایک الگ نوعیت کی شخصیت کی شکل میں یاد رکھے جائیں گے۔ مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ اب ان کا خطرناک کھیل شروع ہو رہا ہے، جس کا خمیازہ امریکی معاشرے کو بہرحال بھگتنا پڑے گا۔ سامی روزنامہ الاخبار نے خبر لگائی ہے، متحدہ عرب امارات میں لبنانیوں پر اسرائیلی پابندیاں۔ اخبار لکھتا ہے ابو ظہبی میں لبنانی سفارتخانے کی جانب سے انکار کے باوجود یہ حقیقت ہے کہ متحدہ عرب امارات نے لبنانیوں کے لیے مسائل پیدا کرنا شروع کر دی ہیں اور ان کے سلسلے میں کافی سختی کی جا رہی ہے۔ لبنانیوں کی غیر قانونی حراست، ان کے خلاف سیکیورٹی مقدمات کے بعد اب متحدہ عرب امارات کے سیکیورٹی اداروں نے دبئی اور ابو ظہبی میں رہنے والے لبنانیوں کو گرفتار کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ اس طرح کے حالیہ واقعے میں 7 لبنانیوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور ان کے اہل خانہ سے تاکید کی گئی ہے کہ یہ خبر میڈیا میں نہ آئے۔ وہ تقریباً 1 مہینے سے قید ہیں جبکہ لبنان کی حکومت خاموش ہے، اور ابو ظہبی میں لبنانی سفارتخانے نے لاعلمی کا اظہار کیا۔ اس طرح اب لبنانیوں کو متحدہ عرب امارات کا ویزا حاصل کرنے میں کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ اس طرح کے متحدہ عرب امارات کے سارے اقدامات کی وجہ اسرائیل کے ساتھ سیکیورٹی تعاون ہے۔ امید ہے کہ لبنانی حکام اس سلسلے میں سنجیدہ اور ٹھوس قدم اٹھائیں گے۔ سامی روزنامہ کشمیر عظمیٰ نے ایک رپورٹ شائع کی ہے جس کا عنوان ہے خصوصی پوزیشن کی بحالی کے حق میں جموں میں احتجاج۔ اخبار لکھتا ہے جموں کشمیر یونائٹڈ پیس موومنٹ کے بینر تلے مختلف تنظیموں کے لیڈران اور کارکنوں نے جموں کشمیر کے خصوصی درجے کی واپسی کے حق میں احتجاج کیا۔ مظاہرین نے پریس کلب کے قریب نمائش گراؤنڈ پر اکٹھے ہو کر بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر ریاست کا درجہ بحال کرو، ہندو، عیسائی، سکھ، مسلمان سب سے پہلے ہیں انسان، فرقہ پرستو، خبردار، ہم ہیں امن کے پہرے دار، اس طرح کے نعرے درج تھے۔ مظاہرین فرقہ وارانہ بھائی چارہ کے حق میں اور ملازمین اور زمین کا تحفظ فراہم کرنے کے نعرے لگا رہے تھے۔ اس دوران سینئر رہنما شیخ عبد الرحمان نے کشمیر عظمیٰ سے بات کرتے ہوئے کہا، ہندوستان کو تنازع کشمیر کے خاتمے اور جموں کشمیر میں سرحدوں پر امن لانے کے مقصد سے پاکستان کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا، دونوں جوہری ممالک کے مابین کوئی جنگی معاہدہ نہیں ہونا چاہیے۔ جموں کشمیر کے رہائشی تنازع کے فریق ہیں اور انہیں تنازع پر ہونے والی ہر طرح کی بات چیت کا حصہ بننا چاہیے۔ پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ جنگ نے سرخی لگائی ہے، حکومت بڑے اجتماعات روکے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے این سی سی کے تمام فیصلوں کی توثیق کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کرونا وائرس کے پھیلاؤ سے متعلق رابطہ کمیٹی کے فیصلوں کی توثیق کر دی۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کرونا کی وجہ سے مارکیٹ، شادی ہال میں تقاریب پر پابندی کے خلاف درخواست مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے فیصلوں پر عمل ضروری ہے، عدالت قومی سطح کے فیصلوں میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے فیصلوں پر عمل درآمد کروا کر بڑے اجتماعات روکے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ کرونا کے حالیہ لہر بہت شدید ہے، کرونا کی وجہ سے ارکان پارلیمنٹ اور پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس وقار سیٹھ بھی وفات پا گئے ہیں، بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ معروف ایرانی نیوز ایجنسی ارنا نے ایک خبر لگائی ہے، پومپیو کا شدید ترین دباؤ، شدید ترین شکست بن چکا ہے، ترجمان وزارت خارجہ۔ اسلامی جمہوری ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیبزادے نے اس جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ امریکی وزیر خارجہ مائیک پومپیو کی مایوسی سمجھ میں آتی ہے کہا کہ ان کی شدید ترین دباؤ کی پالیسی شدید ترین شکست میں بدل چکی ہے۔ انہوں نے پریس ٹی وی سے ایک گفتگو میں کہا کہ اب امریکیوں کے بس میں ایرانی قوم کے خلاف نفسیاتی جنگ جاری رکھنے کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ ایران پر نئی پابندیاں عائد کر کے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ شدید ترین دباؤ کی پالیسی اب بھی زندہ ہے، لیکن سب کو معلوم ہے کہ وہ کس حد تک ناکام رہے ہیں اور اپنی اس پالیسی کا کوئی بھی مقصد پورے کرنے میں کامیاب نہیں ہو پائے ہیں۔ فلسطین الیوم نے خبر لگائی ہے، غاصب اسرائیل کے ساتھ سیکیورٹی تعاون، فلسطینیوں کی توہین، اسلامی جہاد۔ لبنان میں اسلامی جہاد تنظیم کے نمائندے احساس عطایا نے غاصب سنی حکومت کے ساتھ سیکیورٹی تعاون کے دوبارہ آغاز کے سلسلے کے فلسطینی انتظامیہ کے اعلان کو فلسطینیوں کی توہین اور فلسطینیوں کے ساتھ صلح کی کوششوں کے لیے ایک بڑا جھٹکا قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینی انتظامیہ کا یہ اعلان قومی اتحاد کے سینے میں نیزے کی طرح لگا ہے اور یہ ایک طرح سے کالونیوں کی تعمیر کے ذریعے الحاق کے منصوبے پر عمل درآمد میں تعاون ہے۔ لبنان میں اسلامی جہاد کے نمائندے نے کہا کہ غاصب سن حکومت کے ساتھ فلسطینی انتظامیہ کا دوبارہ سیکیورٹی تعاون دراصل فلسطینی مفادات پر صہیونیوں کے مفادات کو ترجیح دینے. اس کے ساتھ ہی انہوں نے زور دیا کہ فلسطین کے بارے میں امریکی پالیسی اس ملک میں صدر بدلنے سے تبدیل نہیں ہوگی اور امریکی صدر کا ہر قدم غاصب سن حکومت کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے. نیوز نامی نیوز ایجنسی نے خبر لگائی ہے لداخ میں چین سے نمٹنے کی ہندوستان کی تیاری پوری, جدید بیڈ ہیٹر والے گھر تیار کر لیے گئے. اس سرخی کے ضمن میں نیوز ایجنسی نے لکھا ہے سردیوں میں لداخ سیکٹر کے درجہ حرارت میں ہو رہی بھاری گراوٹ اور چین کے ساتھ لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر کوئی حل نہ نکل پانے کے درمیان ہندوستانی فوج نے چین کے پیپلز لبریشن آرمی کی کسی بھی حرکت سے نمٹنے کے لیے آگے کے علاقوں میں ہزاروں فوجیوں کے رہنے کے لیے جدید گھر تیار کر لیے ہیں. سرکاری ذرائع نے بدھ کو یہ اطلاع دی ہے. ہندوستانی فوج کی موجودگی والی کچھ جگہوں پر سردیوں میں درجہ حرارت -40°C تک گر جاتا ہے. اس کے علاوہ زیادہ اونچائی والے علاقوں میں سردیوں کے دوران 30 سے 40 فٹ تک برف پڑنے کا بھی امکان ہے. فوج کے جاری کردہ ایک ویڈیو میں ہندوستانی فوج کی تیاریاں صاف دکھائی پڑ رہی ہیں. اس میں فوجیوں کے لیے بستروں, الماریوں اور ہیٹروں کی سہولت ہے. کئی کمروں میں سنگل بیڈز ہیں. ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ مورچے پر موجود فوجیوں کی تعیناتی کے حساب سے ان کے لیے گرم ٹینٹس کا بھی انتظام کیا جا رہا ہے. اور سامعین, اسی کے ساتھ ہی آج کا آئین صحافت اپنے اختتام کو پہنچا. اور سامعین, اب سماعت فرمائیے آپ کے خطوط اور ہمارے جوابات پر مشتمل آپ کا پسندیدہ پروگرام.
عزیز سامعین, آپ کے محبت بھرے خطوط اور پیغامات سے سجے آپ کے اپنے اور پسندیدہ پروگرام بزم دوستاں کے ساتھ ہاشم علی اور مریم زہرا حاضر خدمت ہیں. ہم دونوں کا سلام قبول فرمائیں. سامعین, ہمیں امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے اور اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر اپنا پسندیدہ پروگرام سننے کے لیے تیار بیٹھے ہوں گے. تو لیجیے سامعین, آپ کا پروگرام بھی حاضر ہے, لیکن اس سے پہلے کہ ہم پروگرام میں خط یا پیغام شامل کریں, آپ سے ایک گزارش ہے. اور یہ کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل کرونا وائرس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے. 219 ممالک کرونا وائرس کی لپیٹ میں ہیں اور کئی ممالک میں بہت تباہی مچائی ہے اور بہت سے افراد کو لقمہ اجل بنا لیا ہے اس موذی بیماری نے. کرونا وائرس سے سب سے زیادہ کرونا متاثرین کی تعداد امریکہ میں ہے اور مرنے والوں کی سب سے زیادہ تعداد بھی امریکہ ہی میں ہے. امریکہ کے بعد دنیا میں کرونا وائرس سے متاثرین کی سب سے زیادہ تعداد ہندوستان میں ہے. بہرحال ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنی پناہ اور حفاظت میں رکھے اور صحیح و سلامت رکھے. اور گزارش یہ ہے کہ آپ سب طبی ہدایات پر عمل کرتے رہیں. تو سامعین, آتے ہیں پروگرام کے باقاعدہ آغاز کی طرف, اور آج کا پروگرام بھی ایک صوتی پیغام سے شروع کرتے ہیں. یہ پیغام ہے ارشد قریشی صاحب کا کراچی پاکستان سے. یہ ارلو یعنی انٹرنیشنل ریڈیو لسنرز آرگنائزیشن کے صدر ہیں. اصل میں یہ پیغام ہمارے ایک اہم ہندوستانی سامع دنیش چند بھرتوال صاحب کے صوتی پیغام کا جواب ہے. تو سامعین لیجئے سماعت فرمائیے ارشد قریشی صاحب کا یہ صوتی پیغام.
دنیش بھائی, آپ کو بھی آپ کے تہوار دیوالی کی بہت بہت شبھ کامنائیں ہوں, اور بہت اچھے آپ کے وچار ہیں, بہت اچھے آپ کی آرزو خواہش ہے. ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ یہ جو ہمارے درمیان زمینی جو حکومتوں, مملکتوں اور جغرافیائی سرحد ہیں, یہ اپنی جگہ ضرور ہیں، لیکن جو ہم نشریات کے آواز کی دنیا میں جڑے اور بندھے ہوئے ہیں آپس میں، ہماری ملکوں کے سفیر کی سی حیثیت ہے، ہماری کوشش ہے اور کوشش رہنی چاہیے کہ یہ دنیا امن کا گہوارہ ہو، پیار محبت سے بھرپور ہو اور سب ایک دوسرے کو بغیر کسی رنگ، نسل، مذہب اور سیاست سے بالا تر ہو کر انسانیت کے نام پر سب ایک دوسرے سے پیار اور محبت کریں، اور انشاءاللہ اگر ایسے وچار سب کے رہے تو ایسا ہو کر رہے گا، وہ دن بہت جلد آئے گا کہ یہ دنیا ایک جنت مانند ہوگی اور سب آپس میں ہنسی خوشی، پیار محبت، ادب احترام سے رہیں گے۔ بہت شکریہ، اللہ سب کا حامی و ناصر ہو۔
جی ارشد قریشی صاحب، شکریہ آپ نے صوتی پیغام ہمیں بھیجا۔ آپ نے دنیش چندر صاحب کا پیغام غور اور توجہ کے ساتھ سن کر بھیجا ہے، جو آپ کی دلچسپی اور خلوص کا غماز ہے۔ دنیش چندر صاحب کے محبت بھرے پیغام کا جواب آپ نے بھرپور محبت سے دیا ہے۔ دنیش چندر صاحب نے اردو نہیں پڑھی ہے، لیکن ہمیشہ کی طرح اردو بولنے کی کوشش کی ہے، اور آپ بھی غالباً ہندی نہیں جانتے، لیکن کچھ الفاظ ہندی کے آپ نے شامل کیے ہیں، جس کی وجہ دونوں سامعین میں ایک دوسرے کے لیے محبت ہے۔ جب انسان محبت سے بولتا اور ملتا جلتا ہے تو ایسا نہیں لگتا کہ وہ ہم سے دور ہے، بلکہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا وہ ہمارے سامنے ہی بیٹھا ہم سے مخاطب ہے۔ خیر ارشد قریشی صاحب، آپ کے پیغام کا جواب تو دنیش چندر صاحب ہی دیں گے، لیکن ہم آپ دونوں سامعین کی دعاؤں میں شریک ہیں کہ پروردگار عالم آپ کی دعائیں قبول فرمائے، دنیا سے ہر وہ چیز، ہر وہ کام اور ہر وہ عمل نابود ہو جس سے کرہ ارض پر بسنے والے انسانوں کو تکلیف پہنچتی ہو اور انسانوں میں فاصلے پیدا ہوتے ہوں اور اختلاف پیدا ہوتا ہو، چاہے وہ کسی بھی مذہب، کسی بھی فرقے یا کسی بھی مسلک سے ہوں۔
صوتی پیغام کے بعد یہ ایک خط ہے جسے واٹس ایپ کے ذریعے ہمیں بھیجا ہے عبدالغفور قیصر صاحب نے، بہاول نگر، پنجاب، پاکستان سے، اور یہ ستلج ریڈیو لسنرز کلب کے صدر ہیں۔ یہ ریڈیو تہران کے فعال سامعین میں سے ہیں، ان کا کلب بھی فعال ہے جس کی ہر اتوار کو میٹنگ ہوتی ہے پروگراموں کے بارے میں تبادلہ خیال کے لیے۔ تو خیر، انہوں نے اپنے خط میں کرونا وائرس کے بحران کے پس منظر میں شاید لکھا ہے کہ یا اللہ، سب بیماروں کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے صحت کاملہ نصیب فرما، تمام دکھی دلوں کو سکون عطا فرما، اور میرے عزیزوں، دوستوں اور بھائی بہنوں کے حق میں میری دعائیں قبول فرما، آمین۔
جی عبدالغفور قیصر صاحب، ہم بھی آپ کی دعاؤں میں شریک ہیں اور آمین کہتے ہیں۔ خدا آپ کی دعائیں قبول فرمائے، جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور ہوں، اور آپ کے عزیزوں، دوستوں اور بھائی بہنوں کے حق میں بھی آپ کی دعائیں قبول ہوں، آمین۔ خط بھیجنے کا شکریہ، امید ہے آپ آئندہ بھی ہمیں خط لکھیں گے اور پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے سے ہمیں آگاہ فرمائیں گے۔
بہت شکریہ ہاشم علی۔ اب ایک اور صوتی پیغام ہے، اور یہ پیغام ہے ہمارے بہت پرانے فعال اور مخلص سامعین میں سے ایک، لیاقت علی ایوان صاحب کا۔ یہ الایوان لسنرز کلب کے صدر ہیں اور ان کا تعلق شیخوپورہ پاکستان سے ہے۔ تو سامعین سماعت فرمائیے ان کا صوتی پیغام۔
آج کافی دنوں کے بعد موقع ملا کہ آپ سے مخاطب ہوں۔ کچھ عرصہ تو ریڈیو سے دوری رہی، لیکن گاہے بگاہے ریڈیو تہران کے پروگرام سنتا رہا ہوں۔ بزم دوستاں جو کہ ایک منفرد اور خوبصورت پروگرام ہے، اس کو سننے کا موقع شاید ہی کبھی ضائع کیا ہو، لیکن خطوط کا سلسلہ کافی عرصہ سے بند ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے لسنر دوست اور میں خود بھی ریڈیو تہران سے تحریری رابطہ رکھوں گا اور ریڈیو تہران کو پہلے کی طرح دوستوں میں متعارف کرواؤں گا۔ ریڈیو تہران اپنے سامعین کے لیے جو بھی پروگرام پیش کر رہا ہے، ان میں ریڈیو تہران کے عملے کا بھرپور تعاون اور محنت شامل ہوتی ہے۔ سارے پروگرام ایک سے بڑھ کر ایک ہیں، لیکن بزم دوستہ ان سب پروگراموں میں نمبر ون ہے، جس میں پاک و ہند کے لسنرس کے تاثرات سننے کو ملتے ہیں۔ بعض ریڈیو تہران سے ہماری وابستگی بہت پرانی ہے، اور مجھے یہ فخر ہے کہ مجھے ریڈیو تہران نے تہران کی سیر کروائی۔ باہر ریڈیو تہران اردو سروس کے عملے سے میں یہ التماس کروں گا کہ وہ پہلے کی طرح ایک چھوٹا سا انعامی مقابلہ ضرور شروع کریں، تاکہ ہمارے سامعین کی حوصلہ افزائی ہو سکے اور پروگرام میں دلچسپی پڑے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ حاجی لیاقت علی اوان، صدر الاوان لسنر کلب، طفیل سٹریٹ، تارک روڈ، شیخوپورہ، پاکستان۔
جی ہاں، لیاقت علی اوان صاحب، آپ نے بڑے دنوں کے بعد ہمیں یاد کیا ہے اور یہ صوتی پیغام بھیجا ہے، یقیناً مصروفیات رہی ہوں گی۔ آپ نے بتایا کہ عدیم الفرصتی کے باوجود بزم دوستاں پروگرام تقریباً ہمیشہ سنتے رہے، اور آپ نے بزم دوستاں کو سب سے اچھا پروگرام بھی بتایا ہے، جس کے لیے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور آپ نے جو تجویز پیش کی ہے، اس کے بارے میں ہم کوشش کریں گے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ البتہ ہم بھی چاہتے ہیں اور ہماری بھی خواہش ہے کہ انعامی مقابلہ چلتا رہے، لیکن کچھ مشکلات پیش آ جاتی ہیں، جس کی بنا پر ہم اپنی اور آپ کی خواہش پر عمل کرنے سے قاصر رہتے ہیں۔ بہرحال کوشش جاری رہے گی، اور جیسا کہ آپ نے بھی بتایا ہے کہ پہلے کی طرح ریڈیو تہران سے رابطہ رکھیں گے، تو ہمیں انتظار رہے گا آپ کے خطوط یا پیغامات کا۔ آپ کے صوتی پیغام کا بہت شکریہ۔ تو سامعین، آج کا پروگرام یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہاشم علی اور مریم زہرا کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے، جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، السلام علیکم۔ علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے ایران اور پوری دنیا میں کرونا کی تازہ ترین صورتحال۔ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے۔ اپنے معزز مہمانوں سے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ جناب، جیسا کہ جانتے ہیں کہ کرونا نے اس وقت پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، یا یوں کہا جائے کہ پوری دنیا پر حملہور ہے۔ پہلی لہر، دوسری لہر، اور کہیں تیسری لہر، بہرحال پوری دنیا اس وقت کرونا سے پریشان ہے، اور اس نامرئی وائرس نے پوری دنیا کو پریشان کر رکھا ہے۔ اگرچہ مختلف ملکوں کی طرف سے سخت تدابیر بھی اپنائی جا رہی ہیں، لیکن بہرحال جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پہلی لہر پر قابو پانے کے بعد اس نے اپنی شکل تبدیل کی، اور اس کی دوسری لہر، اور کہیں کہیں تیسری لہر بھی، اور اس سلسلے میں ویکسین اور ٹیسٹ کٹس، اس تمام چیزوں کی تیاریاں بھی پوری دنیا میں اور ہر ملک اپنے اپنے طور پر انجام دے رہا ہے۔ لیکن یہاں پر جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ کہ اسلامی جمہوریہ ایران اور اس جیسے ایک دو اور ممالک جو امریکہ کی سامراجی پالیسیوں کے مخالف ہیں، ان کو امریکہ کی ظالمانہ اور دہشت گردانہ پابندیوں کا سامنا ہے، اور حتیٰ کرونا جیسے بحران میں بھی طبی آلات اور دواؤں کی فراہمی کی راہ میں امریکہ رکاوٹیں کھڑی کر رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اسلامی جمہوریہ ایران نے کرونا ٹیسٹ کٹ کی پروڈکشن لائن شروع کر دی ہے، اور ابتدائی دنوں سے ہی، اور فی الحال اس نے ایک ایسی ٹیسٹ کٹ تیار کی ہے جس کے تحت 15 سے 20 منٹ میں کرونا کا ٹیسٹ ہو جائے کرے گا، اور خود اسلامی جمہوریہ ایران کی کئی ٹیمیں یا یوں کہا جائے کہ دسیوں ٹیمیں ہیں جو کرونا ویکسین پر کام کر رہی ہیں، اور ایران کی تیار کردہ 5 کرونا ویکسین اس وقت WHO کو ارسال کی جا چکی ہیں، اور اس کی تائید کے بعد، اس کی طرف سے تصدیق کے بعد ظاہر ہے کہ یہ ویکسین استفادے کے قابل ہو جائے گی۔ یہ ایک بہت بڑی کامیابی اور پیش رفت ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی سائنس کے میدان میں، میڈیکل سائنس کے میدان میں، جبکہ ایران امریکہ اور اس کے ہم نواؤں کی طرف سے پابندیوں کے محاصرے اور گھیرے میں ہے، اور امریکی حکام جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایران کے عوام سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، سب سے زیادہ اگر کسی پر وہ حملہ کر رہے ہیں اپنے اس اقتصادی دہشت گردانہ طریقے سے تو وہ ایران کے عوام پر ہی کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ کرونا سے ایران کے عوام یا دنیا کے جس ملک میں بھی جہاں جہاں بھی کرونا پایا جا رہا ہے وہاں کے عوام ہی پریشان ہیں۔ بہرحال اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اپنے مہمانوں کو دعوت دی ہے، سیدھے چلتے ہیں اس وقت دہلی جہاں سے ہمارے ساتھ رابطے میں ہندوستان کے سینئر تجزیہ نگار و ممتاز دانشور جناب جلال نقوی صاحب۔ السلام علیکم جناب۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
جی جلال نقوی صاحب، تمام تر ظالمانہ پابندیوں اور امریکہ کی اقتصادی دہشت گردی کے باوجود اسلامی جمہوریہ ایران پچھلے 8-10 مہینے سے کرونا کے خلاف جنگ میں انتہائی ثابت قدمی کے ساتھ ڈٹا ہوا ہے، اگرچہ ایران میں کہا جا رہا ہے کہ تیسری لہر بھی آ چکی ہے، لیکن جس طریقے سے ایران کو میڈیکل سائنس کے میدان میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا شروع کے دنوں میں امریکہ کی ظالمانہ پابندیوں کی وجہ سے، اس کے باوجود جس برق رفتاری کے ساتھ ایران نے اس میدان میں کامیابیاں حاصل کی ہیں، اس پر آپ کا کیا تبصرہ ہے؟
دیکھیے، سب سے پہلے تو میں ایرانی عوام کے اس حوصلے کی داد دینا چاہوں گا کہ جو وہ پچھلے 40 سالوں سے اس میدان میں عمل کرتے چلے آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے مسئلہ یہ ہے کہ ایرانی عوام کے سامنے جو پابندیاں ہیں، انہوں نے ان پابندیوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، جسے کہنا چاہیے کہ اس فرصت سے فائدہ اٹھایا، استفادہ کیا، اور ان پابندیوں کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا، بلکہ خود پابندیوں پر حاوی ہوئے اور پابندیوں کو بہانہ نہ بنا کر پابندیوں سے فائدہ اٹھایا، اور تمام میدانوں میں خود خلاقیت اور جدیت کے ساتھ انہوں نے بڑے پیمانے پر وہ کام انجام دیے کہ مختلف میدانوں میں ایرانی عوام آج خود کفیل ہیں اور وہ بہت کامیابی کے ساتھ اپنے کاموں کو انجام دے رہے ہیں۔ آج ایک سوئی بنانے سے لے کر جہاز بنانے تک ایران خود کفیل ہے اور کامیاب ہوا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ان تمام صورتحال میں جب کرونا سے پوری دنیا جنگ کر رہی ہے اور ایران کے پاس وسائل بھی موجود نہیں تھے، ایسی صورت میں ایران نے بہت کامیابی کے ساتھ کرونا پر کنٹرول کیا، اور ایران کی سب سے بڑی کامیابی یہ بھی رہی کہ 75% ٹیسٹ کٹ کا استعمال کر کے انہوں نے اپنے یہاں کے لوگوں کا کرونا ٹیسٹ کیا، اور 6 کروڑ لوگوں کا تقریباً آنکڑا دوسرے اور تیسرے لاک ڈاؤن کے دوران ہی پوری دنیا نے دیکھا۔ وہ ایران کے عوام کی جدیت اور وہاں کے مسلمین کی کامیابی کی بہترین دلیل اور بہترین نشانی ہے۔ آج ہم ہندوستان کے آپ اگر حالات کو دیکھیں تو ہندوستان میں خود بہت تیزی کے ساتھ یہ کورونا کی چوتھی ویو جو چل رہی ہے، اور آج پورے ملک کے اندر بڑی تعداد میں روزانہ ہمارے سامنے جو آنکڑے آ رہے ہیں وہ بڑے تشویشناک ہیں، مگر بہت کامیابی کے ساتھ حکومت ہندوستان نے بھی جو پہلا لاک ڈاؤن لگایا تھا اور ابھی تک بہت کامیابی سے آگے بڑھ رہی تھی، مگر بہت تیزی کے ساتھ لوگوں نے اس کے اوپر سے کنٹرول ختم ہوتا چلا گیا، اور جس طریقے سے زندگی معمول پر آئی اور لوگوں نے شادیوں میں شرکت کرنا، پروگراموں میں شرکت کرنا، بازاروں میں شرکت کرنا، بازاروں میں جانا، اور بغیر سوشل ڈسٹینسنگ کے، سینیٹائزر کے استعمال کے، بغیر ماسک کے ایک دم لوگ آزاد ہو گئے، جس کی وجہ سے یہ جو چوتھا حملہ ہوا یہ بہت زیادہ شدید تھا کہ حکومت دہلی کو تو اپنے لیفٹیننٹ گورنر کو ایک خط لکھنا پڑا کہ آپ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم چھوٹے استر پر یہاں پر دوبارہ سے دلی میں لاک ڈاؤن لگائیں اور یہاں کے بازاروں کو بند کریں اور باراتوں میں لوگوں کی شرکت کی تعداد ہٹایا جائے۔ اور آج دلی میں یہ ڈیولپمنٹ ہوا بھی ہے کہ لیفٹیننٹ گورنر آف دلی نے یہاں دہلی کے اندر صرف 50 لوگوں کو اب شادی میں شرکت کرنے کی اجازت ہوگی۔ جو پہلے 200 تک تھی. تو اسی سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کتنا تیزی کے ساتھ کرونا دوبارہ سے واپس پلٹا ہے.
بہت شکریہ, میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں. اس وقت ہمارے ساتھ رابطے میں تہران میں مقیم ممتاز تجزیہ نگار جناب احمد عباس صاحب. السلام علیکم جناب.
علیکم السلام.
احمد عباس صاحب, یقیناً آپ کے پیش نظر ہے کہ ایران کے کم سے کم 5 ویکسینز اس وقت WHO کے پاس نامنیٹ ہو گئی ہیں. یہ جو ویکسین ہے ایران, اس کے علاوہ بھی بہت ساری ٹیمیں ایران میں جو ہے الگ الگ پروجیکٹ پر جو ویکسین کے ہیں وہ کام کر رہی ہیں. ایران کی اس کامیابی پر جو کہ میڈیکل سائنس میں اور خاص طور پر کورونا کی ویکسین جس کے سلسلے میں پوری دنیا لگی ہوئی ہے, دنیا کے جو ترقی یافتہ ترین ممالک ہیں وہ دعویٰ کرنے کے ہم بھی لگے ہوئے ہیں, تو ایران نے اپنی 5 ویکسین نامنیٹ کرا دی ہیں WHO میں, اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے احمد عباس صاحب؟
جی, اسلامی جمہوریہ ایران کی یہ کامیابی ہے. ایران نے اس میں شروع ہی سے کام کا آغاز کر دیا تھا. WHO کی طرف سے جو بیان آئے ہیں اس پہ, چونکہ جو بریفنگ دی گئی ان کو اور WHO کے جو دو عہدیداروں کی طرف سے بیان اس سلسلے میں آئے کہ یہ ہمارے لیے حیرت انگیز ہے. ایک نے تو یہ بھی مینشن کیا کہ ایران نے ایک آگے کوئی مسٹر منظری تھے, انہوں نے یہ بات کہی, خاص طور پہ سینکشنز کی بات کہی کہ سینکشنز ہوتے ہوئے بھی ایران نے اسٹیم سیلز کی روش اس میں لی ہے اور اس روش کے ذریعے ایران اس پہ کام کر رہا ہے. تو کافی حوصلہ افزا قرار دیا اس کو. ایران کے جو ویکسین ہیں ان کی خاص بات یہ ہے, ابھی تو فائنل اس کی کیا قیمت ہوگی ابھی جلدی ہے کہنا, لیکن یقیناً ان دونوں ویکسین سے کافی سستی ہے یہ ویکسین جو امریکہ میں فائزر اور بایو انٹیک نے مل کے ایک ڈیولپ کی ہے اور ایک موڈرنا کمپنی جو ڈیولپ کی ہے, اس کے مقابلے میں یہ ویکسین کافی سستا ہے اور کافی محنت سے اس پہ کام ہوا ہے. ایران نے پابندیوں کے باوجود یہ جو کام کیا ہے قابل تعریف ہے اور واقعی قابل مبارکباد ہیں ایرانی عہدیداران اور سائنسدان کے, جنہوں نے اس پہ شب و روز لگ کے کام کیا, وسائل کی کمی کے باوجود بڑی کامیابی حاصل کی.
جی, ایران نے جو ٹیسٹ کٹس جو اس کی نئی پروڈکشن لائن جو شروع کی ہے اور اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ 15 سے 20 منٹ کے درمیان کرونا ٹیسٹ کا نتیجہ سامنے آ جائے گا, اور اس سے روزانہ 1 لاکھ یا اس سے بھی زیادہ تعداد میں ٹیسٹ ہو سکے گا, اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
ظاہر ہے یہ بھی چونکہ اس وقت اب جو صورتحال ایران میں ہے, ابھی حالیہ تقریر میں رہبر انقلاب اسلامی میں جو ملاقات تھی صدارت کورونا قومی ٹیم سے, جس میں صدر مملکت بھی جس کا حصہ ہیں, ان سے جو خطاب تھا رہبر انقلاب کا, تو اس خطاب کے جو چند حصے خبروں میں آئے اس میں یہی تھا کہ ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے مؤثر یہ ہے کہ آپ کو فوری طور پہ پتہ چلنا چاہیے, جیسے انفیکشن ہوتے ہی پتا چلے شروع کے 2-3 دن کے اندر ہی, اور آپ فوراً پھر آئسولیٹ کریں اور علاج, تو اس سے پھر کافی تیزی سے کنٹرول بھی ہوتا ہے. تو اس میں یہ جو کٹ تیار ہو رہی ہے ظاہر ہے بہت مددگار ثابت ہوگی, اور بڑے پیمانے پہ ٹیسٹنگ در حقیقت بڑے پیمانے پہ روک تھام کا ایک مقدمہ ہے کہ ٹیسٹنگ جتنے بڑے پیمانے پہ ہوگی اتنی جلدی اس کو روکنے میں کامیابی ملے گی, اور اس کی چین ٹوٹ پائے گی جو منتقلی کی چین ہے ایک سے دوسرے کو منتقل ہوتی ہے. تو یہ ظاہر ہے اس وقت اسلامی جمہوریہ ایران کے سامنے بھی ایک دیگر ممالک کی طرح یہ ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے, سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ یہی ہے. تو اس پہ لوگ شب و روز لگ کے کام کر رہے ہیں اور پوری توانائی سے پوری طاقت سے کام کر رہے ہیں, الحمدللہ کامیابی مل رہی ہے.
چلتے ہیں اس وقت کراچی جہاں سے ہمارے ساتھ رابطے میں پاکستان کے سرکردہ تجزیہ نگار جناب عرفان علی صاحب. السلام علیکم جناب. عرفان علی صاحب, آج ہمارا موضوع ہے ایران اور دنیا میں کرونا کی تازہ ترین صورتحال. تو ظاہر ہے کہ اس موضوع کے تناظر میں میں اس وقت آپ سے جو سوال کرنا چاہوں گا وہ پاکستان کے تناظر میں کرنا چاہوں گا کہ پاکستان میں پچھلے 6 دنوں سے ایک بار پھر کیسز 2000 سے زیادہ آنے لگے, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں پچھلے ہفتوں کے دوران یا مہینوں کے دوران یہ تعداد گھٹ کے 200-300 تک پہنچ چکی تھی, اور WHO اور دیگر جو عالمی ادارے ہیں انہوں نے پاکستان کی بڑی تعریف کی تھی. تو یہ معاملہ کیا وہ دوسری لہر والی بات ہے یا کہیں سے کوئی چوک ہو گئی؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جیسا کہ نقوی صاحب جو انڈیا سے فرما رہے تھے, میرا خیال ہے کہ چیز وہی ہے کہ چیزیں جو ہے پولیٹیکل اس جو ہے اسکور سیٹل کرنے کے لیے جب اس قسم کی چیز استعمال کی جاتی ہیں تو اس سے شکوک و شبہات بڑھتے ہیں. تو مثلا کہ ابھی جیسے کہ 12 ربیع الاول بھی خیریت سے گزرا, اس سے پہلے محرم بھی الحمدللہ خیریت سے گزرا ہے, تو ابھی جو ہے چونکہ پاکستان میں پی ڈی ایم کے جلسے ہیں تو مطلب ایک جو ہے کانسپیریسی تھیوری یہ چل رہی ہے کہ مطلب اس کو بلیم کر رہے ہیں کہ بلیم گیم کے حساب سے استعمال کر رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کو بلیم کیا جا رہا ہے کہ اس کے جلسوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو میرا خیال وہی ہے کہ مطلب جب جیسے کہ وہاں سے بھی یہی کہا گیا کہ اگر شاپنگ سینٹر کھلے ہوئے ہیں پوری زندگی رواں دواں ہے معمول پر ہے اور وہاں کوئی مطلب جو ہے وہ چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھا جائے گا اور پھر جو ہے اس قسم کی جو ہے اگر کوئی بات کی جائے گی تو اس سے شکوک و شبہات کو جنم لینا جو ہے وہ مطلب فطری بات ہے. تو اگر جو ہے میرٹ پہ بات کی جائے تو مطلب جو ہے وہ یا تو اس کو جو اسمارٹ لاک ڈاؤن کی جو تھیوری آئی تھی یا جو مطلب جو رائج ہے پاکستان میں بھی اس کو اپنایا گیا ہے تو اس کو رہنے دیا جائے تو مطلب ہو سکتا ہے کہ جو اس سے کم ہو. لیکن مسئلہ یہ کہ جب تک جو ہے اکراس دی بورڈ یعنی سب کے لیے ایون ہینڈڈ جو ہے پالیسی نہیں ہوگی تو کہیں سے بھی جو ہے یہ مطلب جو ہے سوال اٹھے گا شکوک و شبہات والا کہ اس کا اصل ریزن جو ہے وہ چیک نہیں ہو سکے گا کہ وہ کیا رہا ہے کہ مطلب جو مارکیٹ سے بھی لگ سکتا ہے مطلب جو ہے ہم چل رہے ہیں حالانکہ ہم تو میں اسٹوڈیو میں بھی جو ہے یہ ماسک پہن کر آیا ہوں کہ مطلب جو کہ ایس او پیز ہیں اس کا ہم خیال رکھ رہے ہیں اور عام لوگ زیادہ تر خیال رکھ رہے ہیں. میں آج بھی جو ہے وہ شہر میں گھما پھرا ہوں تو میں نے دیکھا ہے کہ اکثر لوگ جو ہے وہ ماسک پہن رہے ہیں یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ نہیں پہن رہے لیکن یہ کہ مارکیٹ میں جو ہے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ جو نہیں بھی پہنتے اور جو ہے مارکیٹ میں جو ہے کاروبار زندگی رواں دواں ہے. تو یہ کوئی جو ہے حتمی بات یا جو ہے صراحت کے ساتھ سرٹینٹی کے ساتھ نہیں کہی جا سکتی کہ اس کا ریزن کیا ہے. اور جو ہے یہاں پر تو جو ہے جو تھیوریز جو ہے مفروض ہے یہ بھی چل رہے کہ کسی ادارے نے جو ہے اس کو ایک نارمل جو ہے وہ وائرس قرار دیا ہے کہ جیسے انفلوئنزا ہے ویسے ہی ہے اور جو ہے اس میں آپ جو ہے عام زندگی کو اسی طریقے سے گزار سکتے ہیں جیسے دیگر جو ہے اس قسم کے جو وائرس کے ذریعے جو ہے مطلب وائرس ہوتے ہوئے جو ہے عام آدمی جو ہے جاتے ہیں معمول جو ہے معمولات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں اور جو ہے زندگی کا جو ہے پہیہ رواں دواں رہتا ہے. تو اس طریقے سے بھی مطلب چیزیں چل رہی ہیں. اصل چیز یہ کہ ہمیں جو ہے وہ جو اس میں جو ہے متعلقہ جو حکام ہے صحت کے جو محکمے کے ہیں اور جو انٹرنیشنل ہیلتھ آرگنائزیشن جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن بھی ہے اور جو خود ہماری جو قومی اور جو ملکی یا جو صوبائی ادارے ہیں وہ اس سلسلے میں جو ہے وہ مطلب جو ہے ان کو زیادہ بہتر پتہ ہے. ٹیکنیکل مسئلہ ہے اور یہ جو ہے اصل میں تو جو ہے یہ ان کا ہے یا جو بایولوجسٹ جو ہوتے ہیں ان کا جو ہے ایشو ہے کہ وہ اس کو صحیح طریقے سے جو ہے وہ چیز کو جو ہے کلیئر کرے. اور انہوں نے میرا خیال ہے کہ جو ایس او پیز جو ہے جو اسٹینڈرڈ آپریشنل جو پروسیجر ہے اس کے تحت جو ہے جو چیزیں بیان کی ہیں اس پر جو ہے عمل کروایا جائے اور جو ہے سب سے کروایا جائے گا تو میرا خیال یہ ہے کہ کوئی شکایت کسی کو ہوگی نہیں اور یہ لوپ ہول ہے اس کو بند ہونا چاہیے. جو بھی پالیسی ہونی چاہیے وہ سب کے لیے ہونی چاہیے چاہے وہ میں ہوں چاہے وہ کوئی
سوال بھی آپ سے کرنا
چاہے وہ حکمران خود ہی کیوں نہ ہو حکومتی جماعت اور اپوزیشن دونوں بھی اگر اپنے اوپر لاگو کریں اسی طریقے سے جو ہے علماء ہیں اور جو مذہبی طبقہ ہے یا جو عام جو ہے دیگر جو غیر مذہبی طبقات ہیں ان سب کے لیے اگر یکساں ہو جائے گی تو مطلب پھر کسی کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا.
جی عرفان علی صاحب اگلا سوال بھی آپ ہی سے کرنا چاہوں گا کہ آج ہی وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے فیض آباد کے تاجروں سے اپنے خطاب میں ظاہر ہے کہ بزنس کی اور تجارت کی جہاں بات ہے کہ وہاں کرونا پر بھی انہوں نے بات کی, کہا کہ دوسری لہر پہلی لہر سے بھی زیادہ خطرناک ہوگی اور پہلی لہر میں انہوں نے اسمارٹ لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا تھا. تو جب اگر ان کے بقول کہ دوسری لہر زیادہ خطرناک ہوگی تو ان کے سامنے کیا تدبیر ہوگی؟
جی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ مطلب جو ہے اگر دوسری لہر بھی ہے تو اس کے لیے جو ہے حل تو وہی ہے جو پہلی لہر کے حساب سے ہوا تھا. اب جو ہے 23 نومبر کو جو ہے اسکول کے حوالے سے یا جو اوور آل جو ہے پالیسی ڈسکس ہوگی تو ابھی تک جو ہے وزیر اعظم صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ مطلب جو ہے اکنامی کو ڈسٹرب نہیں کریں گے لیکن مطلب جو ہے لامحالہ بات اسی طرف جائے گی جب اگر کیسز بڑھیں گے. تو جس طرح پہلے جو ہے یہ چیز ہوئی ہے دوسری دفعہ بھی جو ہے وہی ہونے کا امکان ہے. تو مطلب جو ہے اصل میں جو ہے چیز یہ ہے کہ اس کو جو ہے لاگو کس طرح کیا جائے گا دوسری لہر سے بچنے کے مطلب جو ہے طریقہ کیا ہوگا اگر جو ہے لاک ڈاؤن یا اسمارٹ لاک ڈاؤن کے بغیر اور جو ہے پوری معیشت کھلی رہے گی اور صرف جو ہے اسکول مطلب اس کا بھی جو ہے ابھی وزیر تعلیم نے جو ہے اس کی مخالفت کی تھی تو وہ معاملہ جو ہے جو ابھی میٹنگ ہوئی تھی تو اگلی میٹنگ پر چلا گیا ہے. 23 نومبر کو ملیں گے اور اس کے بارے میں فیصلہ کریں گے جو وزرائے تعلیم جو ہے صوبے کے اور جو وفاق جو وزیر تعلیم سے مل کر یعنی ان کے جو اجلاس ہوگا. تو اوور آل جو ہے ابھی تک تو جو ہے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی کہ جس میں یہ کہا جائے کہ کوئی نئی پالیسی لا سکیں گے. اب اس کا جو ہے علاج کیا ہے یہ تو جو ہے صحت کے ماہرین ہی جیسے بتاتے آئے ہیں وہی ہے, اس کے علاوہ تو کوئی چیز ابھی تک جو ہے آ نہیں رہی ہے. اور دوسری بات ویکسین کی ہے تو ویکسین میں بھی جو ہے معاملات جو ہے وہ ابھی تک جو ہے مبہم ہے اور جیسے کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے جو تھے ریجنل ڈائریکٹر تھے جن کی جو ہے آج ایران میں ملاقات ہوئی نظری صاحب کی وہاں کے وزیر صحت سے, تو وہاں انہوں نے ایران کی طرف سے جو ویکسین بنائے جانے کے عمل کو جو ہے وہ ایک مطلب جو ایک اچھا عمل قرار دیا, بلکہ اسے کہا کہ یہ نیو اور یونیک ٹیکنیک استعمال کریں گے اسٹیم سیل اور سیل تھراپی کے ذریعے. تو میرا خیال یہ کہ جو ہے پاکستان کو بھی جو ہے اس ضمن میں دیکھنا پڑے گا کہ وہ ایران کا تعاون حاصل کر لیں, کیونکہ جو ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن بھی یہ کہہ رہی ہے کہ ان کا جو طریقہ ہے وہ نیا ہے, اور ان کے جو یہ جو ٹیسٹنگ ہے اس کے جو دو مرحلے ہیں اس میں جو ہے اسٹیج ون میں انہوں نے تین مراحل میں اسٹیج ون کو کیا ہوا ہے اور اسٹیج ٹو کا جو ہے وہ فائنل مراحل میں. تو اگر یہ تجربہ کامیاب ہو جائے گا تو انشاءاللہ جو ہے یہاں سے بھی جو ہے وہ ویکسینیشن کا جو ہے وہ مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے. لیکن ابھی تک جو ہے وہ جو اس میں جو ہے اصل پہلو یہ کہ جو ترقی یافتہ دنیا ہے, مثلا جو ہے اگر آپ اس کا جو ہے ٹوٹل جو ہے وہ دیکھیں, مطلب پھیلا تو جو ہے یہاں سے ہے, جیسے کہ پھر اس میں بھی بلیم گمی تھی چائنا ورسز یو ایس ہو گیا تھا, اور جو ہے چائنا کا کہنا تھا کہ بایولوجیکل ویپن اٹیک تھا. تو اس طریقے سے جو ہے آج کی جو ہم بات کریں تو اس میں جو فرسٹ ٹارگٹ خود یو ایس ہے, تعداد کے حساب سے بھی اور اموات کے حساب سے بھی, یعنی کہ جو ہے 2.5 لاکھ سے زیادہ موت ہو چکی ہیں, 2,54,000 سے کراس ہو چکی ہے, اور دوسرے نمبر پر جو ہے 1,66,000 جو سے بھی تجاوز ہو گئی وہ بھی برازیل ہے, تیسرے نمبر پر جو ہے 1,31,000 سے کراس ہو چکی ہے وہ انڈیا ہے. تو یعنی کہ اس میں جو ہے اگر ہم دیکھیں تو یہ جو ہے بڑے بڑے جو ملک ہیں, خاص طور پر جو ہے یہ امریکہ کی بات کریں یا جو یورپی ممالک ہیں جیسے کہ برطانیہ ہے, اسپین ہے, اٹلی ہے, جو مطلب جو ہے اس میں اوپر کی جو ہے گنتیوں میں ہیں, تو فرانس بھی ہے, تو یہ جو ملک ہیں اتنے ترقی یافتہ اور جو ہے صحت کے حوالے سے جو ہے یہ بہت زیادہ اپنے آپ کو جو ہے وہ سپریمیسی کے جو ہے وہ مطلب جو پروپیگنڈا کرتے رہے ہیں, اور ویسٹ کی جو ٹیکنالوجی کی باتیں ہوتی تھی اور میڈیکل سائنس میں بھی یا جو ہے میڈیسنس کے شعبے میں بھی ان کی جو ہے وہ ان کا توتی بولتا رہا ہے. تو میرا خیال یہ کہ جو ہے اس پوری صورتحال میں ہمیں یہ سوال خود سے کرنا چاہیے کہ یہ ان ملکوں کے ساتھ کیا ہوا ہے, مطلب پاکستان یا جو ہے دیگر جو ملک ہیں وہ تو ان کے حساب سے تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں, یعنی پسماندہ ہیں, جو ہے ڈیولپنگ کنٹریز ہیں, بلکہ جو ہے انڈر ڈیولپمنٹ کہہ لیں یا جو ہے بالکل ہی بیکورڈ جو ہے کنٹریز ہیں, تو یہ ملک کیوں فیل ہوئے ہیں؟
بہت شکریہ ناظرین, آپ نے ہمارے معزز مہمانوں کی گفتگو ملاحظہ فرمائی, نتیجہ آپ کے حوالے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.